العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ آپ کو پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے گناہوں کی مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے اور زندگی میں صاحب استطاعت مسلمان پر دیگر شرائط جب پائی جائیں تو ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ نماز دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتے ہیں ایک مہینے کے لیے، زکوٰۃ صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، لیکن حج وہ رکن ہے جو کہ زندگی میں فقط ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اس کے اپنے احکامات بھی ہیں اور پھر اس سے متعلق بہت سارے دیگر احکامات بھی جڑ جاتے ہیں، کیونکہ بہرحال حج سفر کر کے ہی ہوتا ہے۔ اپنے اپنے شہروں سے، دور دراز ملکوں سے لوگ مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں، تو روانگی سے لے کر وہاں پہنچنے تک یعنی حج کی ابتدا ہونے سے پہلے ہی بہت سارے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جس نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی کی اور قدم قدم کے اوپر انہیں اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا۔ سفر کرنا ہے تو وہ کیسے کیا جائے، اور اگر اپنے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو الوداع کہنا ہے تو وہ کس طریقے سے کیا جائے، یہ تمام باتیں حج کے سفر کے اندر بھی خاص طور پر بیان کی جاتی ہیں، اگرچہ عام سفر سے متعلق بھی ہیں لیکن یہ ایک مبارک سفر ہوتا ہے، تو جہاں انسان دیگر جگہوں کے اوپر جانے سے پہلے بہت سارے اہتمام کرتا ہے، یوں ہی حج کے مبارک سفر میں جب بندہ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو بہت سارے وہ اقدامات جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، رب کی بارگاہ کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں اور اپنے گناہوں کو توبہ سے دھو کر میں رب کی بارگاہ میں ایسا جاؤں کہ وہاں پر مناجات کر سکوں، رب سے معافی مانگ سکوں۔ جس طرح عمومی طور پر ہمارے حج تربیتی اجتماعات میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور حکومتی سطح کے اوپر بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ حج پر جانے والے ہیں تو آپ کچھ دن پہلے سے ہی واک کرنا شروع کر دیں، اگر آپ کی واک کی عادت نہیں ہوگی تو وہاں پر آپ کو آزمائش کا سامنا ہوگا، کیونکہ بہرحال وہاں پر چلنا ہوتا ہے طواف میں، سعی میں اور دیگر مقامات پر۔ اسی بات سے میں سوچ رہا تھا کہ جب طبی اعتبار سے ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر غور کرتے ہوئے لوگوں کو رہنمائی بھی دیتے ہیں اور لوگ بھی اس بات کو، ان کو بھی بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار چلنا ہے تو چلیں، پہلے سے عادت بنا لینی چاہیے، تو وہیں ہمیں اس بات کی طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کی عادت ابھی سے بنا لینی چاہیے۔ بعض تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم پر اب بھی فرض و واجب ہیں کہ ان سے بچنا فرض ہے یا ان کا کرنا فرض ہے، اور بعض وہ ہیں جو کہ سنتیں ہیں اور بعض وہ ہیں جو مستحبات ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ہم سنن و مستحبات کے عادی بن جائیں کہ جب اس مبارک سرزمین پر جائیں کہ جہاں سے سنتوں کا آغاز ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان مبارک جگہوں پر، ان مبارک گھڑیوں کے اندر وہ کام کیے اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے کی وجہ سے وہ کام سنت بن گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ने उन्हीं जमाने में, उस जमाने में उन जगहों के ऊपर वो सारे काम किए। तो अगर जब हम वहां पर जा रहे हैं उस मुबारक जगह पर, तो क्यों ना हम भी उन मुबारक लम्हात से, उन मुबारक फजाओं से बरकत हासिल करते हुए, कम अज कम अगर पूरी जिंदगी नहीं तो उन मकामात पर तो सुन्नतों के आमिल बन जाएं, मुस्तहबात के आमिल बन जाएं, उन पर अमल करने वाले बन जाएं। और जहां तक बात रही फर्जो वाजिब की, तो वो तो यहाँ भी जिंदगी में फर्ज है और उनसे जो है वो करना जरूरी है और गुनाहों से बचना जरूरी है, और वहां भी है। वहां यूं ज्यादा जरूरी कि हरम काबा के अंदर, हरम पाक के अंदर एक गुना 1 लाख गुना के बराबर। नंबर दो ये कि जब बंदा रब की बारगाह में कुर्बे खास में जाता है और मीकात के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है, फिर उससे आगे हरम पाक के अंदर दाखिल हो जाता है और रब से मगफिरत का सवाल कर रहा है, तो यकीनन उसको अपने आप को गुनाहों से पाक करना चाहिए, साफ करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गुनाहों की बाज आदात हमें वहां भी गुनाहों से ना बचा सकें, और आदात की बिना पर हम उस मुबारक मुकद्दस मकाम में भी हमसे वो गुनाह सरजद होते रहें। मसलन अगर बदनिगाही की आदत है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर भी बदनिगाही होती रहे। झूठ या गीबत की आदत है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां भी हमारी जो है वो गीबत की आदत जो है वो जारी रहे। तो ये चीज एक तो हमारे सफर को, वो सफर के जरिए से और इस मुकद्दस काम के जरिए से हमें वो बरकतें हासिल नहीं हो सकेंगी, दूसरा हम नेकियां कमाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गुनाहों का अंबार अपने सर पर लेकर लौटें। यकीनन हज मकबूल जो है वो गुनाहों को ऐसे धो डालता है कि गोया कि वो शख्स ऐसा है जैसे उस दिन था जिस दिन अपनी माँ से पैदा हुआ था, जिस दिन वो पैदा हुआ था उस तरह हो जाता है हज मकबूल। लेकिन क्या मालूम कि हमारा हज मकबूल भी होगा या ना होगा। कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हमारी गुनाहों की आदत हमारे हज की कबूलियत में रुकावट ना बन जाए। तो लिहाजा हमें जहाँ दीगर चीज़ों की प्रैक्टिसेस की हाजत है, वॉक की हाजत है, सेहत के एतबार से बहुत सारी चीज़ों की हाजत है, वहीं इस बात की सख्त हाजत और ज़रूरत है कि हम गुनाहों से बचने की आदत बनाएं, अभी से कम बोलने की आदत बनाएं। फजूल गोई की आदत होगी तो गुनाह भी होंगे, झूठ भी बोला जाएगा, गीबत भी होगी, चुगली भी होगी, बोहतान भी होगा और बहुत सारी चीजें। अभी से कम बोलने की आदत बनाएंगे, जबान पर जिक्रो दुरूद की आदत बनाकर रखेंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि वहां पर भी जाकर इंशाल्लाह हमारी जबान से जिक्रो दुरूद ही जारी रहेगा, लब्बैक की सदाएं जारी रहेंगी। अभी से निगाहें नीचे रखने की आदत बनाएंगे तो इंशाल्लाह अज्जा वजल वहां भी हमारी निगाहें नीची रहेंगी और हम गुनाहों से बचने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें यहाँ भी और ख़ास कर उन मुकद्दस मकामात पर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मीकात से मुतालिक एक चीज़ जिक्र करना चाहूँगा। उलमा ने जहाँ अहकाम हज बयान किए, वहीं पर उलमा ने फवाइद और असरार हज और रुमूज भी बयान फरमाए। आफाकी जो मीकात से बाहर रहते हैं, वो हाजी जब मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए लाजिम है कि मीकात से ही अहराम बांध लें या उससे पहले बांधें। मीकात से बगैर अहराम गुजरना उनके लिए जायज नहीं है। और जो मीकाती हैं या हिल्ली हैं कि मीकात के अंदर रहते हैं, बहरहाल उनका भी मीकात आता है, वो हुदूद हरम है कि हुदूद हरम से पहले पहले उन्हें भी हज के लिए जा रहे हैं या उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो अहराम बांधना ज़रूरी है। यहाँ पे उलमा ने बयान किया कि मीकात एक मुअय्यन जगह है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो बंदा हाजिर हो रहा है, तो उसको इस बात का गोया के खास जो है वो एहतमाम वो करे और अपने दिल में इस बात को लेकर आए कि वो कितनी बड़ी बारगाह के अंदर जो है वो हाजिर हो रहा है, तो इसलिए वहां से अहराम के अंदर आए, खास लिबास के अंदर, खास दरबार के अंदर हाजिरी दे, खास पाबंदियों के साथ खास दरबार की तरफ बढ़े। अभी हरम पाक में नहीं आया, बल्कि उससे पहले ही मीकात पर उसे गोया कि इस बात का पाबंद किया जा रहा है कि तुम आम जगह पर नहीं जा रहे बल्कि खास दरबार में जा रहे हो, खास बारगाह में जा रहे हो, लिहाजा अब अहराम बांध लो, मखसूस लिबास उस दरबार का पहन लो और जो मखसूस पाबंदियां हैं उनको अपना लो, کیونکہ اب تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہو، اس کے گھر کی طرف جا رہے ہو، لہذا اب تمہارے لباس میں، دیگر چیزوں کے اندر یہ نہ ہو کہ جا تو رب کی طرف رہے ہو لیکن تمہارا دل اور تمہارا دماغ جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھنسا ہوا ہو، دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہو، تعلقات دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہو. اسی لیے فرمایا کہ انسان کو، مرد کو خاص طور پر، بغیر سلا ہوا لباس جو ہے وہ پہننے کا حکم دیا گیا احرام کی حالت کے اندر، تاکہ اس بات کا اسے احساس ہو کہ جس طریقے سے لباس آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، سلا ہوا لباس آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بغیر سلا ہوا لباس پہنا کر گویا اس چیز کی طرف اشارہ دیا گیا کہ جس طرح ہم نے جڑے ہوئے لباس جو ہے وہ یہاں پر پسند نہیں ہے، اسی طریقے سے تمہارا دل کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کے ساتھ جڑا ہوا ہونا یہاں پسند نہیں ہے، لہذا جب اس چیز ادھر آ رہے ہو تو اپنے دل کو پاک صاف کر لو، دنیاوی محبتیں دیگر ساری چیزیں ختم کر دو، اور خاص کر یکسو ہو کر رب کی بارگاہ میں آگے کی طرف بڑھو تاکہ تم پر نوازشات ہو سکیں، تم پر جو ہے وہ رحم کی بارشیں جو ہے وہ نازل ہو سکیں. تو لہٰذا میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا جاتا ہے عمومی طور پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں یا ابھی آپ بھی مشاہدہ کریں گے جانے والے بھی کہ احرام تو باندھ لیا لیکن وہی ساری چیزیں ہم میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی، تو تھوڑا سا غور و فکر کی بھی یہاں پر حاجت ہے کہ جب بندہ احرام باندھ رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو دیگر معاملات سے بھی جدا کرے اور خاص کر یکسو ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو اور آگے بڑھتا چلے جائے، انشاءاللہ عزوجل پھر اسے قرب خاص بھی نصیب ہوگا. یہاں پر علماء نے ایک بات اور بیان فرمائی، فرمایا کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل یہ بھی سنت ہے. تو غسل کرنے کے اندر ایک تو ہے کہ آپ کا دل، آپ کا بدن جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، اس سے میل کچیل جو ہے وہ دور کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ دل کو بھی پاک صاف کرنے کی نیت کرے بندہ، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور غسل کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی دھو ڈالیں کہ سچی توبہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کے لیے کافی ہے، کہ ہر گناہ کو دھو ڈال دیتی ہے. تو لہٰذا سچی توبہ بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی طرف بھی جو ہے وہ بندہ دیکھے کہ جب لبیک کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف بڑھتا ہے، میقات سے آگے قدم قدم کے اوپر لبیک کہنا ہے، اونچائی چڑھتے ہوئے نیچائی اترتے ہوئے لبیک جو ہے وہ کہنا ہے، تو اس لبیک کے کہنے میں اولاً تو یہ کہ ہم ترجمے پر غور کریں کہ لبیک کا معنی کیا ہے، لبیک مطلب میں حاضر ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی طرف کہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں میں. تو یہ تصورات اپنے ذہن کے اندر جب حاجی رکھے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کو لبیک کہنے کا ذوق بھی حاصل ہوگا اور خاص رقت بھی حاصل ہوگی. سفر شروع ہو جاتا ہے، بعضوں کے لیے تو اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے اور ان معنوں کے اندر یعنی سفر حج ہی شروع ہو جاتا ہے، اور بعضوں کا بیچ میں وقفہ آ جاتا ہے. کئی شہر ہیں کہ جہاں سے بڑے شہروں کی طرف حاجی آتے ہیں، حاجی کیمپ میں رکتے ہیں اور پھر جو ان کی مقررہ فلائٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک کی طرف، مکہ المکرمہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر مسئلہ ایک اہم جو آ جاتا ہے وہ نمازوں کا آ جاتا ہے. نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، تو اس مبارک سفر کے اندر بھی نماز کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے. سفر کی وجہ سے بسا اوقات تھوڑی سی سستی، کوتاہی ہو جاتی ہے یا غفلت ہو جاتی ہے، تو آپ حج کرنے جا رہے ہیں ایسا ہرگز نہ کریں، کسی بھی سفر میں نہ کریں اور اس مبارک سفر میں تو ہرگز نہ کریں. تو نمازوں کی پابندی کیجئے، آپ کو اوقات نماز معلوم ہونے چاہیے ہر شہر کے اعتبار سے تاکہ آپ اس کے مطابق ادا کر سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے، یا کسی جگہ سفر میں اگر آپ کو جلدی نماز پڑھنی پڑ رہی ہے تو وقت معلوم ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں وقت نماز شروع ہو گیا ہے، میں اب نماز ادا کر سکتا ہوں، تو بہرحال نماز قضا نہ ہو. اب نماز کے اندر ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے کہ مسافر شخص کیا کرے، وہ کب نماز مکمل پڑھے اور کب نماز قصر کرے. مسافر جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل کر 15 دن جو ہے وہ اس کا جو ارادہ ہے آگے جانے کا، وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے، तो उमूमी तौर पर बैरून मुल्क से जाने वाले जितने भी अफराद हैं वो मुसाफिर ही होते हैं। यूं ही अरब शरीफ के अंदर भी दूर दराज से आने वाले कि उनका सफर उनकी जाए रिहाइश से और उस शहर से जिस जगह पर वो रहते हैं, उस शहर की आबादी के बाहर से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा की आबादी शुरू होने तक के दरमियान का फासला 92 किलोमीटर या इससे जायद मुसाफत का है, तो ऐसे अफराद मुसाफिर शराई कहलाते हैं। मुसाफिर शराई के लिए हुक्म ये है कि वो नमाज कसर अदा करेगा, यानी जहर असर और इशा की 4 फर्जों की जगह पर 2 फर्ज पढ़ेगा, बाकी सुनन व नवाफिल मुकम्मल अदा करेगा। और अगर जब वो किसी जगह पर पहुंच गया, मिसाल के तौर पे अंदरून सिंध से बाज़ अफराद जो है वो बाबुल मदीना जो है वो आते हैं हज की, यहाँ से उनकी फ्लाइट होती है, तो अब अगर वो यहाँ पर आए हैं और ये उनका वतन असली नहीं है और यहाँ पर उनका इरादा 15 दिन या उससे ज्यादा रहने का नहीं है, तो फिर ये मुसाफिर ही करार पाएंगे, यहाँ पर कसर नमाज अदा करेंगे। और अगर किसी को डाउटफुल है कि भाई 13 दिन हो सकता है या 14वां दिन हो सकता है या 15वां दिन हो सकता है, कंफर्म नहीं है किसी भी दिन की जो है वो फ्लाइट हो सकती है, 15 से पहले भी हो सकती है, बाद में हो सकती है, तो भी ये शख्स मुसाफिर ही करार पाएगा और ये कसर नमाज अदा करेगा। कसर नमाज के अंदर या जो मुसाफिर शराई है उसके लिए सुन्नतें और नवाफिल, खास तौर पर सुन्नत मुअक्कदा की भी वो ताकीद बाकी नहीं रहती जो आम हालत के अंदर होती है जबकि वो सफर के अंदर है, वो सफर जो है वो उसका जारी और सारी है। लेकिन जब वो हालत करार में है, किसी जगह पर ठहरा हुआ है, तो अब बहरहाल वो सुन्नत अदा करें, सुन्नतों से महरूम ना हो। इस सफर के अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर सकते हैं वो नेकियां कीजिए। आप नेकियां कमाने के लिए ही निकले हैं, रब को राजी करने के लिए ही निकले हैं, तो ये वहां जाकर ही राजी करना, खाना काबा तुल्ला शरीफ के सामने हाजिर होकर ही रब को राजी करना, ये जरूर नहीं। अभी से यहाँ से आप जो है वो रब की बारगाह में दुआ करते रहें, इल्तिजाएं करते रहें और उसके साथ साथ आप नेकियों में इजाफा करते रहें, ताकि जब वहां पहुंचे तो फिर आपको वहां पर खुसूसी रहमतें और बरकतें नसीब हों। जी कॉल्स को हम शामिल सिलसिला करते हैं। जी कॉल्स में
मोहम्मद इमरान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये अर्ज है कि नमाज के 6 शराइत है और 7 फराइज है, तो क्या पेशानी का जमना जमीन पर ये भी क्या फर्ज है? और दोनों अंगूठे की जो उंगलियां हैं उसका पेट लगना, एक ने कहा कि नहीं 5 उंगलियों में से कोई भी उंगली का पेट लग जाएगा तो फर्ज अदा हो जाएगा, तो ये 2 फर्ज है तो ये जाहिरी फर्जों में क्यों नहीं गिने जाते, इस पर भी कुछ खुलासा कलाम फरमाए।
जी मजीद कॉल।
मोहम्मद अब्दुल रज़ाक अत्तारी हिंद के शहर गुलबर्गा से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से सवाल अर्ज है कि जब हम कोई चीज की खरीदारी करते हैं, वेजिटेबल हो या फिर फ्रूट्स वगैरह या फिर कोई और चीज घर से घरेलू सामान वगैरह की खरीदारी करते हैं, तो खरीदने से पहले चीज को हाथ में लेकर उसको चेक किया जाता है कि ये दुरुस्त है भी या नहीं? अगर तरकारी वगैरह है तो उसको भी देख कर ही लिया जाता है। अगर हमारे चेक करने के दौरान अगर उस चीज के अंदर ऐब पैदा हो जाए, वो टूट जाए, तो क्या अब उसको हम खरीदना ही होगा या फिर उसे दुकानदार को वापस करना होगा? बराए करम इसका जवाब इरशाद फरमाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा।
जी मजीद कॉल।
हज़रत बहरे शरीयत हिस्सा 6 सफर नंबर 1063 मसला नंबर 60, क्या ये मसला हर सफर के लिए मैं अमल कर सकते हैं? मसला ये है, सफर मदीना तैयबा में बाज मरतबा काफिला ना ठहरने के बाइस पर मजबूरी जोहर असर मिलाकर पढ़नी होती है, इसके लिए लाजिम है कि जोहर के फर्जों से फारिग होने से पहले इरादा कर ले कि उसी वक्त असर पढ़ूंगा और फर्ज जोहर के बाद फौरन असर की नमाज पढ़े, यहाँ तक के बीच में जोहर की सुन्नत भी ना हो। इसी तरह मगरिब के बाद ईशा भी इन्हीं शर्तों से जायज़ है। अगर ऐसा मौका हो कि असर के वक्त जोहर या इशा के वक्त मगरिब पढ़नी हो तो सिर्फ इतनी शर्त है कि जोहर और मगरिब के वक्त में वक्त निकलने से पहले इरादा कर ले कि इनको असर और इशा के साथ पढ़ूंगा।
जी पहला सवाल नमाज से मुताल्लिक के शराइत और फराइज बयान किए जाते हैं, 6 शराइत 7 फराइज, लेकिन उसके बाद ये भी बयान किया जाता है कि सजदे के अंदर कम से कम 1 उंगली का पेट लगाना जो है फर्ज है, तो ये क्यों जो है वो फराइज में बयान नहीं किया जाता जबकि ये फर्ज है? देखें, एक है नमाज के फराइज और एक ये है कि उस फर्ज के फराइज, तो नमाज के फराइज ओवरऑल बयान किए जाते हैं। अब उसके बाद اس فرض کے لیے کیا کیا ضروری ہے، وہ فرض ادا کیسے ہوگا، وہ فرض کب کہا جائے گا کہ یہ فرض ادا ہو گیا، کہ جیسے قراءت قیام ہے کہ کتنا قیام جو ہے وہ فرض ہے، تو اب آگے اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ اتنا قیام فرض ہے کہ جتنی قراءت فرض ہے. تو نماز کے شرائط یا فرائض بیان کرنے کے اندر فقط نماز کے شرائط و فرائض ہی بیان کیے جاتے ہیں. اب ان میں سے ہر فرض کی آگے جو اپنی ڈیٹیل ہے، اور پھر اس فرض کی ڈیٹیل کے معنی یہ کہ اس فرض کے واجبات بھی ہو سکتے ہیں، اس فرض کے فرائض بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو نماز کے فرائض نہیں کہا جائے گا، وہ سجدے کے فرائض کہلائیں گے، وہ رکوع کے فرائض کہلائیں گے، یا رکوع کے واجبات کہلائیں گے، یا قیام کے واجبات یا قیام کے فرائض جو ہے وہ کہلائیں گے، انہیں نماز کے فرائض نہیں کہا جائے گا، اس لیے انہیں اس طور پر بیان نہیں کیا جاتا. دوسرا سوال یہ کہ خریداری کرتے ہوئے کوئی چیز ہمارے دیکھنے میں جو ہے وہ ٹوٹ گئی، تو ایسی صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر تو وہ ٹوٹی ہوئی ہی ہے یا نارمل ہی ہاتھ میں پکڑے پکڑے ہی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ اس طرح کی ہو گئی کہ اب اس کے اوپر کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو عمومی طور پر تو وہ دکاندار کے سامنے بھی واضح ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر مطالبہ نہیں کرتے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ گر کر جو ہے وہ ٹوٹ گئی، یا آپ نے اس کو اس طرح جو ہے وہ کوئی چیز کھولنے کی تھی لاک کے ساتھ، آپ نے لاک کے بجائے اس کو زبردستی کر کے کھولا، اب آپ کی جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے، آپ کی کوتاہی کی وجہ سے جو ہے وہ چیز ضائع ہوئی ہے، تو پھر بہرحال یا تو آپ کو وہ چیز لینی ہوگی یا پھر اس کا تاوان جو ہے وہ دینا ہوگا. چیز لینا تو خیر ضروری نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال تاوان اس کا جو بھی بنتا ہے وہ تو پھر آپ کے اوپر لازم ہوگا، تو تاوان ادا کر کے پھر آپ وہ خراب چیز یا ٹوٹی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ لے لیں گے. تیسرا سوال انہوں نے بیان کیا کہ بہار شریعت کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یہ مسئلہ جمع بین الصلاتین کا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھی جائے کہ فقہ حنفی کے اندر جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے، تو لہٰذا یہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، بعض بہت ہی جو ہے وہ ایکسٹریم صورت ہو جائے تو اس کے اندر دوسرے مذہب کے اوپر جو ہے وہ عمل کی اجازت دی جاتی ہے، تو ایک طرف نماز قضا ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ صورت درپیش ہے، تو وہاں پر علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا، اور خاص کر یہ مسئلہ جو ہے وہ اس دور کے اندر زیادہ درپیش آتا تھا کہ جب کر اونٹوں پر اور دیگر جانوروں پر سواریاں ہوا کرتی تھیں. فی زمانہ ایسا جو ہے وہ مشکل مسئلہ نہیں ہے. نماز اگر آپ سفر کے اندر بھی کہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ گاڑی کے اندر ہیں تو آپ گاڑی کے اوپر بھی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ بعد میں آپ اس نماز کو جو ہے وہ دہرا لیں گے. وضو نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یوں اس کو ہر جگہ پر امپلیمنٹ جو ہے وہ نہ کیا جائے کہ یہ مذہب غیر کے اوپر جو ہے فتویٰ ہے، اور یہ مخصوص صورت کے اندر ہی جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، ہر حال کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. جی، مزید کال.
اجاز فاروق قادری اتاری، گریس کے شہر اتھن سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ نئے سرے سے دوبارہ حج کرنا ہوتا ہے؟
جی، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ زندگی میں حج فقط ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، تو کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے حج فرض ادا کر لیا اسے دوبارہ کرنا ہوگا؟ جی ہاں، ایک صورت ایسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص سے کلمہ کفر سرزد ہو گیا اور اس میں علماء نے التزام کفر کا جو ہے وہ حکم دیا، اور یہ حکم ہوا کہ جناب یہ شخص جو ہے وہ کافر و مرتد ہو گیا، اب اس پر لازم ہے توبہ تجدید ایمان کرے، تو یوں ہی اس شخص کے اوپر یہ بھی لازم ہوگا کہ اب دوبارہ اگر صاحب استطاعت ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ حج کرنا لازم ہوگا، کہ پہلا حج اس کا باطل ہو گیا، کہ کفر جو ہے وہ پچھلی ساری عبادات کو ضائع کر دیتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا اور اس کے بعد دوبارہ حج واجب ہونے کی، حج فرض ہونے کی اس میں تمام شرائط پائی گئیں، تو بہرحال اس کو پھر دوبارہ حج ادا کرنا ہوگا. کچھ ہم میسیجز بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں سر کے سائڈ کی مانگ نکال سکتی ہیں یا نہیں؟ اسلامی بہنیں جو ہے وہ سر کے سائڈ کی بھی مانگ نکال سکتی ہیں، اس میں کوئی ناجائز و گناہ والی بات نہیں ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہن کے لیے قرآن پڑھتے وقت بھی سر کے بال اور بازو چھپانا فرض ہے؟ غیر محارم نہیں ہیں، محارم کی موجودگی کے اندر ہے یا علیحدہ ہے یا عورتوں میں ہی ہے، عورت تلاوت قرآن کریم کر رہی ہے، تو اب اگر حافظین کے جو ہے وہ کپڑے پہنی ہوئی ہے تو اس پر بازو چھپانا فرض نہیں ہے، یوں ہی سر کے بال چھپانا فرض نہیں ہے کہ اگر سر کے بال کچھ نظر آ رہے ہوں، ویسے سر ڈھانک کر تلاوت کرنا یہ آداب تلاوت میں سے ہے، تو یوں سر ڈھانک کر تلاوت کی جائے، لیکن اگر کچھ بال نظر بھی آ رہے ہوں تو اس میں یہ تلاوت قرآن کریم کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں بہرحال نماز کی شرائط میں سے سترہ عورت ہے عورت کے لیے، اور نماز کے اندر اگرچہ علیحدہ بھی نماز پڑھ رہی ہو، اکیلے کمرے میں بھی نماز پڑھ رہی ہو یا عورتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہو، تو بھی عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ نماز کے اندر اپنے بازو بھی چھپائے گی اور اپنے سر کے تمام بال بھی چھپائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر سیدھی آنکھ پھڑکتی ہو تو کیا اس سے کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے؟ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سیدھی آنکھ پھڑکنے سے کچھ ہو جائے گا، یہ لوگوں کا جو ہے وہم ہوتا ہے یا بدگمانی یا بدشگونی لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اسلام بدشگونی کی قطع اجازت نہیں دیتا، تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قضا نماز بھی پوری پڑھیں گے یا کہ آدھی؟ یعنی اگر آپ مسافر ہیں تو مسافر حالت مسافرت میں اگر آپ اپنی کوئی قضا نمازیں ادا کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ بھی کیا آدھی پڑھیں گے؟ نہیں، وہ آدھی نہیں پڑھیں گے۔ جو نمازیں آپ کی اس حالت میں قضا ہوئیں کہ آپ مقیم تھے، تو اگرچہ آپ ان نمازوں کو حالت سفر میں ادا کریں وہ آپ پوری ہی ادا کریں گے، اور اگر حالت سفر میں چھوٹے جانے والی نمازیں آپ اس وقت ادا کرتے ہیں جب آپ مقیم ہیں تو وہ آپ قصر نماز ہی ادا کریں گے۔ تو بہرحال یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نماز جب قضا ہوئی تھی تو اس کی کیا کیفیت تھی، سفر والی تھی یا مقیم والی تھی۔ اگر مقیم والی تھی تو کبھی بھی ادا کریں، چاہے سفر میں چاہے حالت اقامت کے اندر، وہ آپ پوری ہی پڑھیں گے۔ سفر والی تھی تو چاہے سفر میں ادا کریں چاہے گھر پہ ادا کریں، دونوں صورتوں کے اندر اسے قصر ہی ادا کریں گے۔ جی مزید کال۔
میرا نام احتشام یعقوب اتاری ہے، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ویل چیئر پر بیٹھ کر طواف اور سعی کرنا کیسا ہے؟
طواف اور سعی دونوں کے اندر جو ہے وہ یہ لازم ہے کہ کھڑے ہو کر بندہ جو ہے وہ سعی بھی کرے اور طواف بھی کرے، اور بغیر سہارے کے جو ہے وہ حتی الامکان کرے۔ تو بلا عذر شرعی اگر طواف جو ہے وہ یوں ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر کرتا ہے یا سعی کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر سعی اس طرح کی تو دم لازم ہوگا، اور اگر طواف اس طرح کیا تو جب تک مکہ المکرمہ میں ہے اس کا اعادہ کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ ہاں اگر واقعی معذور ہے، بیٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ ویل چیئر کے اوپر طواف اور سعی کر سکتا ہے۔ جی مزید کال۔
حضور میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ عمرے کرتا ہے، تو کیا ہر عمرے میں اس کو سر منڈوانا لازم ہوتا ہے یا صرف پہلے عمرے کے بعد وہ سر منڈوا لے اور احرام کھول لے، اس کے بعد وہ جتنے بھی عمرے کرے گا اس میں وہ سر منڈوائے گا، یا صرف ایک بار منڈوانا ہی کافی ہے؟
ٹھیک ہے، جی مزید کال۔
غلام محیدین اتاری لودرا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ طواف کے لیے سات چکر ہی لگانا ضروری ہوتے ہیں یا پھر اس سے زیادہ بھی بندہ لگا سکتا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
جی پہلا سوال، اگر عمرہ یا جو ہے وہ حج پر ہی جو گئے ہیں اور عمرے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، ایک سے زائد ادا کر رہے ہیں، پہلے عمرے پہ حلق کروا لیا تو اب اگر اسی دن دوبارہ عمرہ کرنا ہو یا دو چار دن بعد عمرہ کرنا ہے تو کیا دوبارہ حلق کروانا ہوگا؟ جی ہاں، ہر بار عمرے کا احرام جب عمرہ آپ کا مکمل ہو جائے گا تو احرام سے باہر آنے کے لیے آپ کو حلق کروانا ہوگا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو حلق کروایا جاتا ہے یا قصر کروایا جاتا ہے۔ حلق مکمل بال مون دیے جاتے ہیں، قصر یہ کہ ایک پورے کے برابر، انگلی کے ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال جو ہے وہ کاٹے جائیں۔ اگر بال اتنے چھوٹے ہو جائیں کہ وہ ایک پورے سے بھی چھوٹے ہو گئے تو اب ایسی صورت میں قصر نہیں ہو سکتا بلکہ اب حلق ہی ہوگا۔ عمومی طور پہ یہی صورت پیش آتی ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ نے حلق کروا لیا تو اب اس کے بعد آپ کے بال اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ وہ ایک پورے کے برابر ہوں، آپ دوسرا عمرہ کرتے ہیں۔ ایک دن میں بھی کئی لوگ زیادہ عمرے کر لیتے ہیں اور دو چار دن کے اندر بھی بال اتنے نہیں نکل آتے، تو اب کیا کریں؟ تو بہرحال حلق ہی کروانا ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ سر پر بال تو ہیں نہیں تو حلق کیسے کروائیں گے؟ جی ہاں, ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ خالی سر پر ہی استرا پھروائیں, یہ ضروری ہے احرام سے باہر آنے کے لیے. لہٰذا اس بات کے اوپر ہی عمل کیا جائے گا کہ ہر بار جو ہے وہ حلق کروایا جائے گا, بال نہیں ہے تو استرا پھروایا جائے گا. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بال, وہ تو حلق کروا ہی نہیں سکتی, وہ قصر کرواتی ہیں, اب اگر ان کے قصر کرواتے کرواتے بال اتنے چھوٹے ہو گئے کہ اب جو ہے وہ ایک پورے کے برابر بھی نہ رہے, تو اب بہرحال ان کے لیے حلق کا حکم نہیں ہوگا, ان کے لیے حکم حلق کا نہیں ہے, وہ بغیر بال کٹوائے ہی احرام سے پھر باہر ہو جائیں گی. دوسرا سوال یہ ہے کہ طواف کے لیے 7 چکر ہی ضروری ہیں یا زیادہ بھی کیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں, طواف کے لیے 7 چکر ہی ضروری ہیں, اس سے زیادہ جو ہے وہ طواف کے چکر نہیں لگا سکتے. قصدن لگائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو مکمل 7 اور کرنے پڑیں گے کہ وہ اگلا طواف شروع ہو جائے گا. تو لہٰذا 7 چکر پر طواف جو ہے وہ مکمل کیجئے, 2 رکعت نماز ادا کیجئے, پھر جو ہے وہ دوسرا طواف شروع کر دیجئے, یا طواف مکمل کر لیا 7 چکر کا اور مکروہ وقت ہے کہ نماز جو ہے وہ آپ نہیں ادا کر سکتے نماز طواف, تو آپ دوسرا طواف شروع کر دیں, تو یوں وہ دوسرا طواف شروع ہو جائے گا. لیکن بہرحال یوں نہیں کہ آپ 8 چکر جو ہے وہ لگا لیں. ہاں, شک والی صورت ہے تو وہ اس کے پھر احکام جو ہے وہ جدا ہیں. جی, مزید کال.
میں مظہر جلیل عطاری یونان کے شہر ایتھن ایلیون سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, اگر حج کے دوران عورتوں کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں ان کے لیے حکم شرعی کیا ہوگا؟
عورتوں کو مخصوص ایام کے اندر جن چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی ان چیزوں سے بچنا ان ایام کے اندر وہاں بھی عورتوں کے لیے ضروری ہوگا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نماز نہیں پڑھ سکتی اور مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی, تلاوت قرآن کریم نہیں کر سکتی. اب حج میں جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ خاص کر مسجد میں جانے کا آتا ہے کہ طواف اگر کسی عورت کو کرنا ہے تو وہ نہیں کر سکتی. تو لہٰذا عورت جو ہے وہ مسجد میں نہیں جائے گی, اس کے علاوہ بقیہ کام جو ہے وہ سارے کرے گی. جیسے حج شروع ہو گیا, تو حج جب شروع ہوا تو اب یہ پہلے منا, عرفات, مزدلفہ, یہاں ساری جگہوں پر عورت جا سکتی ہے. منا کے اندر جمرات کو کنکریاں بھی عورت مار سکتی ہے, تو ناپاکی کے ایام کے اندر عورت کو ان کاموں میں سے کسی کام کی ممانعت نہیں ہے. ہاں, اب آ جائے گا طواف زیارہ, کہ اب اس کے لیے مسجد کے اندر جانا پڑے گا اس کو طواف, تو اب وہ انتظار کرے گی, جب پاک ہوگی تو پھر جا کر اپنا طواف زیارہ ادا کرے گی. اگر وہ ان 3 ایام کے اندر 10, 11, 12 ذوالحج کے اندر پاک نہیں ہوتی تو پھر بعد میں جا کر ادا کرے گی اور اس کے اوپر دم وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا. اور اگر یہاں سے جاتی ہے عورت اور حج تمتو یا حج قران کی صورت جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کو پہلے جو ہے وہ عمرہ کرنا ہے, تو اب اگر وقت نہیں ہے, اب اگر وقت نہیں ہے, حج شروع ہو گیا کہ عرفات کا جو ہے وہ وقت آ گیا اور عورت اب تک پاک نہیں ہوئی جبکہ احرام اس نے پہلے عمرے کا باندھا ہوا ہے, تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا عمرے کا احرام جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے حج تمتع کرنے والی عورت, اور وہ حج کا احرام باندھ کر حج کے ارکان جو ہے وہ شروع کر لیتی ہے اور حج کے ارکان کو پھر مکمل کر لیتی ہے, اور بعد میں وہ جو اس نے حج عمرہ جو ترک کیا تھا چھوڑا تھا اس کی قضا کرے گی کہ وہ وہاں سے جا کر مسجد عائشہ سے یا اور میقات کے پاس سے جا کر احرام باندھ کر آئے گی اور اپنا وہ عمرہ قضا جو ہوا تھا اس کو ادا کرے گی اور دم دے گی, تو یوں اس کا جو عمرہ چھوٹا تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا. تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے حج کے ایام کے اندر, ان چیزوں کے اوپر بھی خواتین کے جو مسائل ہیں, جو معاملات ہیں, ان کو پیش نظر رکھنا بہرحال ضروری ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے کسی گناہ کے اندر جو ہے وہ پڑ جائیں, ایک کام کر کے بھی آئیں اور وہ کام اس چیز کے اندر پایا ہی جو ہے وہ نہ جائے, اور پھر اس میں کئی مسائل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بہرحال جن کے ساتھ یہ مسائل موجود ہیں یہ مسائل جب پیچیدہ ہو جاتے ہیں ناپاکی کے معاملات کے تو بہرحال ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ذریعے سے دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر کے ان مسائل کے اوپر رہنمائی ابتداءً ہی حاصل کر لیں تاکہ آگے انہیں معلوم ہو کہ حج کے کس موقع کے اوپر مجھے کیا کام کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ آپ حج تمتو کا ہی احرام باندھ کر جائیں، بعض صورتوں کے اندر آپ چاہیں تو حج افراد کا بھی احرام جو ہے وہ باندھ کر جا سکتی ہیں۔ تو اب یہ ایام کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے کہ میں نے حج تمتو کرنا ہے یا حج قران کرنا ہے یا میں نے حج افراد کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو بہرحال پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں حج کے مسائل سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کما حقہ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔